السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف آیت نمبر 21. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے آغاز کریں گے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پچھلی آیتوں سے جو ہم کو سبق ملا تھا وہ پوائنٹس ہمارے رہ گئے تھے, تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا, دو ہی آیت ہم نے لی تھی اور اس سے پہلے کی آیت بھی اگر ہم اس میں ملا لیں ساتھ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے غار میں رہنے کی کیفیت کو بیان فرمایا تھا کہ وہ غار میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا اور کیسے انہیں کروٹ دلاتا رہا اور کیسے سورج ان سے بچتا ہوا نکلتا تھا اور جو ان کو ضرورت تھی جس چیز کی وہ بھی ان کو مل جاتی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا. تو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ لوگ جاگے جتنی لمبی نیند وہ سوئے رہے اور وہ صحیح اندازہ بھی نہیں لگا سکے کہ وہ کتنی دیر سوئے رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی زیادہ جانتا تھا کہ وہ کتنی دیر سوئے رہے, 300 سال, 350 سال یا 309 سال, جتنے بھی عرصہ وہ رہے ہوں گے. بہرحال پھر ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک کسی کو کھانے کے لیے بھیجے, ازکا توامن کی بات آئی تھی. تو اس والی آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. جو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے حلال کیے ہیں, جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے رب کی فرما برداری کریں اور پاکیزہ کھانوں کو اپنے کھانوں میں شامل رکھیں. کیونکہ اگر ہم پاکیزہ کھانے کھائیں گے, پاکیزہ میں سے بھی پاکیزہ, کیونکہ ازکا کا لفظ آیا ہے, تو اطیب یعنی بہت زیادہ پاکیزہ کھانے ہوں, ازکا بہت زیادہ صاف ستھرے, اس سے کیا ہوگا, یہ چیزیں ہمیں اللہ کی بندگی کے قریب لے آئیں گی اور پاکیزہ زندگی ہم گزار سکیں گے. یعنی پاکیزہ کھانوں کا اثر ہماری زندگی پر اس طرح سے نمایاں ہوتا ہے, اور جو حرام ہے, جو مشتبہ چیزیں ہیں, اس سے ہم بچیں یا اس سے دور رہیں. کیونکہ جب ہم حرام چیزوں سے بچیں گے, پرہیز کریں گے, تو یہ قلب کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, عقل کی قوت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. یعنی اگر آپ پاکیزہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ آپ کے قلب کی اصلاح کا ذریعہ ہوگا, وہ اقوى لعقلك, آپ کے عقل کو اور مزید قوت بخشے گا, وہ احرى لاستجابة دعائك, اور آپ کی دعاؤں کو جلد از جلد قبولیت ملے گی. یہ ذریعہ ہے پاکیزہ کھانوں کا, یہ سبب بنتا ہے. پھر دوسری بات ہمیں سیکھنے کو ملی تھی کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے, کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ہدایت کا یا ہدایت کے لیے, صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. لہٰذا جتنا ہو سکے ہم اتنا اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے. فاسلھا, مانگے آپ اللہ تعالیٰ سے, سوال کریں جتنا آپ مانگ سکتے ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور وہی دینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں, اسے پناہ مانگے دلالت اور گمراہی سے, بھٹک جانے سے. کیونکہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ میں یہد اللہ فہو المہتد وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے ہم ہدایت مانگے. تیسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی کہ دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کی جائے یا دشمن سے ملاقات کی خواہش نہ کی جائے, اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کی جائے, دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی. کیونکہ ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ انہم ان یظہروا علیکم یرجمکم او یعیدکم فی ملتہم, کہ وہ کیا کریں گے, اگر ہم ان کے ہاتھوں پکڑے گئے تو یا تو ہمیں سنگسار کر دیں گے یا ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے. تو لہٰذا دشمن سے ملنے کی تمنا یا توقع نہیں رکھنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی عافیت اور پناہ طلب کرنی چاہیے, دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی. تو یہ پاکیزہ کھانوں کا یہ فائدہ ہے کہ پاکیزہ کھانوں کی وجہ سے کیا ہے, یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اس میں بہت سارے منافع ہیں پاکیزہ کھانے میں, پاک کھانے میں, حلال کھانے میں بہت فائدے ہیں. اس میں ہدایت کا ذریعہ ہے, دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے, اور بری بیماریوں سے یا بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے پاکیزہ کھانے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کی ہماری جو آیت ہے, آیت نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ترجمہ دیکھتے ہیں. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو, ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اسی طرح مطلع کر دیا ہم نے ان پر لوگوں کو تاکہ وہ جان لیں کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور بلا شبہ قیامت نہیں کوئی شک اس میں. جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے باہم ان کے معاملے میں, سو کہا انہوں نے بناؤ ان پر ایک عمارت, ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو. کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے تھے ان پر ان کے معاملے کے, البتہ ضرور بنائیں گے ہم ان پر مسجد. آیت نمبر 21. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا, اور اسی طرح سے ہم نے کیا کر دیا, آگاہ کر دیا لوگوں کو ان کے بارے میں اور بتا دیا, مطلع کر دیا, خبردار کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت برحق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, کہ قیامت آ رہے گی. یہاں جو لفظ آیا ہے آثرنا, اس کا روٹ ورڈ ہے عین سا را, تین نقطوں والا سا جو ہوتا ہے عربی میں یا اردو میں بھی ہوتا ہے. اثر اثر یا اثرو اثارن و اثورن, اس کے معنی ہوتے ہیں پھسل جانے کے اور گر پڑنے کے. اثر علی قضا کے معنی کسی بات پر بغیر قصد کے, بغیر کسی دل کے ارادے کے خبردار ہو جانا, یہ بھی آتے ہیں. اور اسی لیے قرآن میں آتا ہے فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا, پھر اگر معلوم ہو جائے کہ انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے. آثرہ علی قضا, اس نے فلاں کو اس چیز سے باخبر کر دیا. تو لہٰذا اس کے معنی ویسے ظاہری معنی اس کے کیا ہیں, پھسل جانے اور گر پڑنے کے ہیں. تو یعنی جس چیز کو وہ چھپانا چاہ رہے تھے, جس چیز کو وہ راز میں رکھنا چاہ رہے تھے اصحاب کہف, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو کھول دیا. یعنی ان کی مرضی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات سے لوگوں کو باخبر کر دیا. اس لیے عربی کا ایک جملہ ہے اسرۃ القدم خیر من اسرۃ اللسانی, یعنی اسرہ پھسل جانے کو کہتے ہیں. تو قدموں کا پھسلنا بہتر ہے کس سے, زبان کے پھسل جانے سے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ زبان اگر پھسل جائے تو پھر اس کے وہ الفاظ واپس نہیں لائے جا سکتے, تو اس کے معنی ہوتے ہیں پھسل جانا. تو ان اصحاب کہف سے ہی ایسا کام سرزد ہو گیا کہ جب انہوں نے اس شخص کو بھیجا تو وہ شخص ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا, جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو چھپ کر جانا, ان لوگوں کا ہاتھ تم پر نہ پڑنے پائے, لیکن لوگوں کو ان کے بارے میں خبر ہو گئی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ جو کام چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو اتنے سال سلائے رکھے, اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا. پہلا وہ جو بادشاہ تھا دقیانوس اس کا نام تھا, تو دقیانوس اس بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. اور اب دوسرا جو بادشاہ تھا جو کہ اب کرسچن تھا سمجھے, جو کرسچینٹی کو مانتا تھا, اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو زندہ کر دیا, یہ دوبارہ اٹھا کھڑا کیا. اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو کھڑا کیا, کیونکہ اس زمانے میں بحث اس بات پر چل رہی تھی کہ کیا قیامت کی گھڑی آنے والی بھی ہے یا نہیں آنے والی ہے, قیامت قائم ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. یا پھر وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اچھا دوبارہ جی کر اٹھائے جائیں گے بھی کہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب کہف تھے ان کو نشانی بنا دیا اور ان کو عینی مشاہدہ, ان کی آنکھوں سے کھلم کھلم انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس کا آنا کوئی دور کی بات نہیں. کیونکہ وہ اختلاف کرتے تھے, یہ اختلاف کر رہے تھے کہ قیامت کے بعض چیزوں کو تو مانتے تھے بعض کو نہیں مانتے تھے. وہ اس بات کو ہو سکتا مانتے ہو کہ اعمال کی جزا ملے گی, لیکن بعض اعمال کا اس کی جزا کا انکار بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ذریعے سے ان کے اس وقت کا جو عقیدہ تھا ان کا, ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ کر دیا, ان کی بصیرت میں اضافہ کر دیا اور منکرین کے خلاف حجت اور دلیل کا باعث بن گئے واقعہ. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبردار کیا, لوگوں کو ان کی تشہیر کی, ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت سے نوازا. اصحاب کہف کے واقعے کو تشہیر دی گئی, یہ اللہ کی طرف سے تھا. ان کی قدر و منزلت بلند کی گئی, یہاں تک کہ ان لوگوں کی بھی جو اس وقت وہاں پر موجود تھے. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اچھا بنا دو ان کے اوپر ایک عمارت. اب یہاں پر علماء کرام کے مفسرین کی دو آرا ہیں. ایک رائے یہ ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ ایکچولی اس وقت اس زمانے میں یعنی ان لوگوں نے جو مسجد بنانے کی بات کی تو یہ بھی نیک نیتی کی وجہ سے کی اور ان کی عظمت کی وجہ سے کہا کہ کہاں تو لوگ ان کو اس زمانے میں ان کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ان کو مار دینا چاہتے تھے, ان کو سنگسار کر دینا چاہتے تھے, لیکن ایک وقت یہ آیا کہ دیکھیں مسجد بنانے کا کہا گیا, یعنی اتنی ان کی عزت بڑھائی گئی کہ وہاں مسجد بنانے کے لیے کہا گیا. اور اسی بات کو دوسرے مفسرین نے دوسری رائے میں لیا ہے کہ اس وقت کے جو سچے مسلمان تھے, جو صحیح پیروکار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, جن کے اوپر روم اور یونان کا یا اس کے فلسفوں کا اثر نہیں پڑا تھا, غلبہ نہیں ہوا تھا, تو جو سچے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ ان کو تو اسی حال میں رہنے دو تاکہ یہ اس سے ہم سبق لیں. لیکن جو رومی سلطنت کے لوگ تھے, جو بادشاہ کے لوگ تھے اور جن کے اوپر یونان اور جو اس وقت کی مشرق قومیں تھیں ان کا فلسفہ غالب آ گیا تھا, اس کا زور غالب آ گیا تھا, ان لوگوں نے کہا کہ مسجد بنا دو. یعنی یہاں پر بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ اس طرف اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ جو قبر پرستی آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ اچھا نیک لوگوں کو دیکھا ان کی قبر اور اس کی پھر پرستش آخر میں شروع ہو گئی. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسجد بنا دو تاکہ ان کے مسجد بنانے کی وجہ سے ان کے یہ نیک عمل ہمیں یاد رہیں. لیکن پھر ایسے ہی ہوتا تھا, آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کے جو اصحاب الکتاب تھے ان کا معاملہ یہی تھا کہ وہ لوگ پہلے نیک لوگوں کی تصویریں بناتے مرنے کے بعد اور پھر اس کی قبروں پر مسجد بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے, پھر قیامت کے روز یہ بدترین مخلوق ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر انہیں کی پوجا شروع کر دیتے تھے, دھیرے 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 ان کی اصل باتیں تو بھول جاتے تھے اور ان کی پوجا شروع کر دیتے تھے. اس لیے متفق علیہ حدیث ہے, ان اولائک اذا کان فیہم رجل الصالح فمات بنوا علی قبره مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولائک شرار الخلق یوم القیامہ. یعنی ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے تھے, اور یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات میں سے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں دھیرے دھیرے اسی سے پھر قبر پرستی شروع ہوتی تھی اور شروع ہو گئی تھی اور آج بھی ہے. تو اسی لیے اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے جو فقہی مسئلہ ہے, اور امام بخاری نے اس پر ایک باب بھی باندھا ہے کہ کیا قبروں پر مسجدیں بنانی چاہیے. تو مسلمانوں کی قبروں پر مسجدیں نہیں بنائی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا ہوگا, قبروں کی پرستش کا دروازہ کھل جائے گا, جو صاحب قبر ہے ان کی پرستش شروع ہو جائے گی, اور اسی لیے اس کو منع کیا گیا ہے اور یہ زیادتی کی بات ہوگی. اس لیے ہمیں دو تین احادیث ملتی ہیں کہ کیا قبروں پر مسجدیں بنانی چاہیے, تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. احمد ترمذی ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, لعن اللہ تعالی زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج. اللہ نے لعنت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر. ان یہاں پر جو لفظ آیا ہے, جو بہت کثرت سے زیارت کرتی ہیں عورتیں قبروں کی, بہت کثرت سے منع کیا گیا ہے. ادروائز اتنی پرمیشن ہے کہ کوئی اگر جس کا دل نہیں ٹھہرا ہو تو وہ جا کر قبر کو دیکھ سکتی ہے, لیکن زیادہ چکر لگانے والی قبروں پر عورتوں پر ان پر لعنت کی گئی ہے. پھر ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, الا وَإِنَّ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورِ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ فَأَنَّ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. خبردار رہو, تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے, میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. یعنی اللہ کے رسول نے منع فرمایا قبروں کو عبادت گاہ بنا لینے سے. ایک اور حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم نسائی کی حدیث ہے, لعن اللہ تعالی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں میں قبریں نہیں ہونی چاہیے ایک تو پہلی بات, اور قبروں کی زیارت نہیں ہونا چاہیے اس سینس میں, اس حساب سے کہ وہاں جا کر وہیں پرستش شروع کر دیں یا وہاں جا کر قبروں کی یا قبر والوں کی پوجا شروع کر دیں, تو یہ چیز درست نہیں ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احادیث اس لیے فرمائیں کہ لوگ پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں قبروں کی پوجا کرنے لگے. اور آپ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میری قبر کو عید نہ بنا دینا, یعنی میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا, کیونکہ یہود و نصارہ نے یہی کیا اور پھر وہ گمراہ ہوئے. تو لہٰذا قبروں پر بہت زیادہ جانا آنا، وہاں میلے ٹھیلے کرنا، وہاں چادریں چڑھانا، نظر و نیاز چڑھانا، پھول اور ہار وہاں پر چڑھانا، یہ سب منع ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ کہا کہ ٹھیک ہے ان پر مسجد بنا دیتے ہیں یا پھر کچھ دیوار تعمیر کر دیتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ کچھ اور کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ جو کوئی اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے فرار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ قصے میں اس بات کی دلیل ہے کہ من فر بدینی من الفتن سلمہ اللہ منہا وَأَمِّنْ حَرَسَ عَلَى الْعَافِيَةِ آفَاهُ اللَّهِ وَمَنْ آوَى إِلَى اللَّهِ آوَاهُ اللَّهِ وَجَعَ لَهُ هِدَایَةً لِغَيْرِ وَمَنْ تَحَمِلَ الذُّلُّ فِي سَبِيلِهِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ كَانَ آخِرَ أَمْرُهُ وَعَاقِبَتَهُ الْعِزُّ الْعَظِيمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ شیخ سعدی یہ کہتے ہیں، بہت اچھے جملے ہیں، کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے فرار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو کوئی عافیت کی خواہش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے اور اسے دوسروں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دیتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کی رضا کی خاطر ذلت اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ عزت عطا کرتے ہیں، اور اسے ایسی عزت عطا کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ماشاء اللہ۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ وما عند اللہ خیر للابرار، کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکار لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے، ماشاء اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ اللہ کی خاطر ایک قدم اٹھاتے ہیں، آپ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو بلندی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے انہیں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ ایک قدم رکھ کر تو دیکھیں اللہ کی راہ میں، آپ ایک قدم آگے تو بڑھیں۔ آج ہمارے اتنے بہت سارے بہن بھائی ہیں جو دین سے دور ہیں، جو قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، اور قرآن پڑھتے بھی ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں کہ بغیر سمجھے بوجھے، جو قرآن کو ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتے، جو اس قرآن کو اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ ان کی زندگی بس ایسے ہی وہ جیتے جا رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں زندگی کا، کوئی زندگی کا ایم نہیں، کوئی نصب العین نہیں، کوئی ٹارگیٹ نہیں۔ کیا مسلمان ایسے ہوتا ہے بھلا؟ آج 90% آپ دیکھیں گے، خود اپنے اطراف آپ دیکھیے کہ آپ کو میجورٹی ایسے لوگوں کی نظر آئے گی جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، بس چند تھوڑے لوگ ہیں جن کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ چکا ہے۔ تو اللہ کے لیے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، صحیح زندگی کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی پر ہی ہماری آخرت کا انجام ڈپینڈ کرتا ہے، کیسا ہوگا ہمارا انجام۔ یہاں دنیا کی زندگی میں اگر ہم نے صحیح زندگی گزاری تھی تو آخرت میں انشاءاللہ انجام بہتر ہوگا، اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلے گا۔ لیکن شرط یہ دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال ہے، صحیح اعمال، صحیح علم۔ تو لہذا ابن عاشور کہتے ہیں کہ قبروں پر مساجد بنانا یا پھر وہاں پر نماز پڑھنا یہ منع ہے ہمارے دین میں، کیونکہ یہ ذریعہ ہے ایکچولی عبادت کا صاحب قبر کی، اور یہ ایکچولی یہ اس میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ لوگ جو صالح لوگ ہیں ان کی عبادت نہ کرنے لگے، اور ان کو بھی بیچاروں کو تکلیف ہوگی نا بھی، کہ وہ لوگ جو اگر نیک لوگ تھے جو قبر میں ہیں، وہ تو شرک سے بیزار تھے، وہ تو شرک سے دور تھے، لیکن شرک کر کے لوگ ان کو ہی، اور الٹا ایسا نہ ہو کہ ان کو وہاں جواب دینا پڑے آخرت میں۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ تو یہ آیت سے بہت کچھ ہم کو سیکھنے کو ملا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آیت سے سبق سیکھنے والے بنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے والے بنے۔ یعنی مسجدوں میں قبریں نہ بنائی جائے، یا قبروں پر مسجدیں نہ بنائی جائے۔ دوسری بات، قبروں کی زیارت عورتیں نہ کریں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری خواتین جاتی ہیں قبر پر کچھ بھی منتیں مرادیں مانگنے کے لیے، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے لیے، تو اس سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 22، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ترجمہ، ان قریب کہیں گے لوگ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کہیں گے وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ تو رائے زنی کرنا ہے بغیر علم کے۔ اور کہیں گے وہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد، نہیں جانتے ان کے حال کو مگر بہت تھوڑے لوگ ہی۔ سو نہ جھگڑا کریں آپ ان کی بابت مگر جھگڑا سرسری، اور نہ پوچھیے آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی. ایک اور ترجمہ دیکھیے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. عنقریب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی باتیں ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. کہو, میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو, اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. اب یہاں پر یہ آیت ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو تعداد تھی اس کے اختلاف کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. یعنی اہل کتاب کو خود ان کے بارے میں نہیں پتا کہ کیا صحیح تعداد تھی ان کی, کتنے تھے وہ لوگ. یہ سب جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ صرف بیتوکی باتیں ہیں, اٹکل پچو ہے, یا بس صرف ذن و گمان سے کام لے رہے ہیں, ان کو کوئی یقین نہیں ہے. اور یہ باتیں انہوں نے بغیر علم کے خود گھڑ لی ہیں. ان کی تعداد کے متعلق اہل کتاب کے تین اقوال ہم کو ملتے ہیں. بعض ان میں کا خیال تھا کہ اصحاب کہف تین آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. بعض کی رائے تھی کہ وہ پانچ تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. یہ دو قول ہیں جن کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو رجمم بالغیب قرار دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ یہ جو ہے صرف ان کے ایک اندازے لگانا ہے, بس بے تکی باتیں ہیں. اور تیسرا قول ان کا ہے, بعض کہتے کہ وہ تعداد میں سات تھے اور آٹھواں کا کتا تھا. اور یہ زیادہ قرین ثواب لگتا ہے, کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رجمم بالغیب, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. تو ہو سکتا ہے سات ہو, اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو یا اس سے کم ہو, یہ ہم نہیں جانتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, قُل ربی اعلم بعدتہم. اللہ تعالیٰ ان کی تعداد جانتا ہے. ما یعلمہم, تم نہیں جانتے, الا قلیل, مگر سوائے تھوڑے کے. اور اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں کہ جو لوگوں نے جب یہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور جب لوگوں نے ان کو دیکھا اور جب ان کے اوپر مسجد یا جو بھی چیز بنا دی گئی, اب ان جب لکھنے والوں نے لکھا ہوگا تو اب ظاہر سی بات ہے وہ دو تین لوگوں تک یا چند لوگوں تک رہا ہوگا اس زمانے کے. اس کے بعد وہ کتابیں ختم ہو گئی ہوگی, اور پھر وہ لوگ خود اندازے لگانے لگے کہ وہ کتنے تھے, تین تھے, چار تھے, پانچ تھے یا سات تھے. تو بہرحال یہ اختلاف, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تعداد کی بحث ہے یہ بیکار ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. آپ خود بتائیں نا کہ ایکچولی اگر آپ تفاصیر میں دیکھیں گے نا تو اتنی بلا وجہ کی تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ اچھا وہ کتا کیسا تھا, اچھا وہ کتے کا رنگ کیسا تھا, اچھا اس کے اوپر کچھ ڈاٹ ڈاٹ تھے کیا, اچھا وہ کتا بیٹھتا کیسے تھا. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہائے کتا, کتے کا لفظ قرآن میں آ گیا. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہتے کہ نہیں, یہ کلب کا مطلب ہے, یہاں پر ان کا غلام تھا. نعوذ باللہ. اب آپ خود دیکھیں کہ وہ کتا خود اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی وہ پوزیشن بتا رہے ہیں, اور اتنی جگہ قرآن میں آ رہا ہے کہ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ, یعنی بار بار آ رہا ہے کہ وہ ان کا کتا تھا وہاں پر. اور ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ کر دیا ہو اس کتے کو. تو بہرحال, لیکن یہ یہاں پر اس کا ذکر ہے. تو اصل مقصد ان کی تعداد نہیں ہے. اصل اس واقعے سے جو سیکھنا ہے, سبق لینا ہے, تعداد پر مت جاؤ. اور کتنے سال سوئے رہے, یہ تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اس کی بھی فکر میں تم نہ لگو. تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں اٹھا کھڑا کیا اتنے سو سال کے بعد. کیونکہ جس بات پر اس وقت کے لوگ بحث کر رہے تھے اور یقین نہیں کر رہے تھے کہ آخرت قائم بھی ہوگی اور جزا اور سزا بھی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر ان کو اس بات کی دلیل دے دی کہ دیکھو ایسا ہوگا, اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اٹھانے پر قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی لوگوں کو سلا کر 300 سال سلا کر جیسا کا ویسے رکھ سکتے تھے, کہ ہم کو جس کو اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا, تو کیا دوبارہ نہیں اٹھا کھڑا کر سکتا؟ اس کے لیے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. سبحان اللہ, ہمارا رب تو وہ ایسا ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور فیقون, سبحان اللہ, وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, وہ کیسا ہمارا رب ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیس کمثل شیء, اس کی مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. لا یدرک الابصار, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. سبحان اللہ, ہم اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی تمام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفات کو مخصوص کیا ہے. وہ السمیع ہے, وہ البصیر ہے, وہ قدرت رکھتا ہے. علی کل شیء قدیر, ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کی تعداد کے چکر میں نہ پڑو کہ تین تھے, چار تھے, پانچ تھے, سات تھے, کتنے بھی ہوں گے. تم اس سے جو اصل سبق لینا ہے وہ دیکھو. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قصص بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس پر ہم نظر رکھیں. تو لوگ بلا وجہ کی تفسیر میں لگ گئے کہ وہ فلاں شہر میں ہیں, وہ فلاں شہر میں تھے. اور ایکچولی افسوس شہر یا افسوس شہر ہی میں پائے جاتے ہیں, ترکی کے پاس کا یہ شہر ہے, یہ سیریا کے پاس آتا ہے, واللہ عالم. اب دیکھیں کہ لیکن اب ہر کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہے اصحاب کہف، ایون چائنا والوں نے بھی دعویٰ کیا کہ اصحاب کہف ان کے ملک میں تھے. تو خیر جہاں بھی کہیں ہوں گے، جگہ سے اور تعداد سے کوئی مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح سے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اصل چیز ان کی تعداد نہیں، بلکہ اصل چیز وہ سبق ہے جو اس قصے سے ملتے ہیں. اور کیا کیا سبق ملتے ہیں اس قصے سے؟ کہ ایک سچے مومن کو کسی حال میں حق سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں ہوتا، سورسز پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پر ہوتا ہے اس کا توکل، اس کا اعتماد. وہ حق پرستی کے لیے وبانگ دہل وہ اعلان کرتا ہے کہ میں شرک سے بیزار ہوں، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں. اس میں اس کے اوپر ماحول کا اثر انداز نہیں ہوتا، وہ ماحول کے جو اس وقت کا جو ماحول ہے اس کے اثر میں وہ نہیں آتا ہے، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا چلو زمانہ جو کر رہا ہے میں بھی وہ کروں، وہ زمانے کے ساتھ بہتا اور ڈھلتا نہیں چلا جاتا، بلکہ وہ حق کے لیے اگر کھڑا ہوا ہے، اس نے سٹینڈ لیا ہے، تو اس کے اوپر ڈیٹا اور جمع رہتا ہے. حالات کتنے بھی ناسازگار ہوں، مومن جب ایک بار حق کی راہ کو قبول کرتا ہے تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ قدم آگے اٹھاتا چلا جاتا ہے. اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگ جو میجورٹی ہوتی ہے وہ دھوکہ کھاتی ہے، جو میجورٹی ہوتی ہے وہ حق کے خلاف ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت کی میجورٹی پوری اس بادشاہ کے ساتھ ہی ہے، صرف چند نوجوان تھے جو اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تو پوری کی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن جو حق والے ہوتے ہیں وہ چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو وہ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں. پھر ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، ایک اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہی سارے کام روا دوا ہیں. سورج کا نکلنا، دھوپ کا پھیلنا، بارش کا برسنا، چاند کا نکلنا، سب اللہ تعالیٰ نے ایک قانون کے تحت باندھ رکھے ہیں ساری چیزوں کو. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بڑا کام بڑا نہیں ہے، اس کے نزدیک سارے کام برابر ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اس کی قدرت اس بات پر حاوی ہے کہ وہ چاہے تو کسی کو 200 برس تک سلا کر رکھے، اور اس طرح اس کو اٹھا بٹھائے جیسے کہ چند گھنٹے وہ سویا ہو، اور اس کی عمر میں، اس کی شکل و صورت میں، اس کے لباس میں، اس کی تندرستی میں، کسی چیز میں کوئی فرق نہ آئے. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے ہم واقعی میں ہم سجدہ ریز ہیں. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اپنے رب کی کبریائی کا. سبحان اللہ، اس لیے فرشتے صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ہیں کہ جو بیت معمور ہے، وہ بیت معمور میں فرشتے دن رات تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ قیامت تک کوئی دوسرے فرشتے کی باری نہیں آئے گی اندر داخل ہونے کی. تو آپ سوچیں کہ کتنی تعداد میں فرشتے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور ایک ہم انسان ہیں کہ اپنے رب سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنائے. پھر اس واقعے میں سبق ہے تمام اگلی پچھلی نسلوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زندہ معجزہ بنا دیا. جب تک کہ یہ قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا باقی رہے گی، تب تک کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ لوگ پڑھتے رہیں گے، اور ان کی قدر و منزلت کا ان کو اندازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے. اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہر زمانے میں جاہل لوگ یا حق کے خلاف زبان اٹھانے والے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، بلکہ اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ اصحاب کہف کا معجزہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دکھایا کہ لوگ اس سے آخرت پر یقین رکھیں اور ان کا ایمان تازہ ہو. تو یہ ہے وہ اصل سبق جو آدمی کو اس قصے سے ملتے ہیں، یہ لینے چاہیے. اور اس سے توجہ ہٹا کر اگر ہم یہ کھوج میں لگ جائیں کہ اچھا اصحاب کہف کتنے تھے، کتنے نہ تھے، ان کے نام کیا تھے، ان کا کتا کس رنگ کا تھا، یہ ان لوگوں کا کام کیا تھا، یہ سب، پھر کیا ہوگا، یہ معاملہ کیسے ہوگا کہ آپ جو ایکچوئل جو چیز ہے، جو گودا ہے، جو مغز ہے، اس کو چھوڑ کر آپ چھلکوں پر دھیان دے رہے ہوں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ غیر متعلق بحثوں میں اپنا وقت نہ ضائع کریں، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی جو ایسی معلومات ہیں بیکار کی، اس میں نہ الجھیں، اصل مقصد پر نظر رکھیں، اور اس سے جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی بحث و مباحثے میں نہ لگیں اور بیکار کی باتوں میں اپنا دھیان نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے والا بنائے. پھر دوسری بات اس آیت سے جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قُل رب عالم بعدتہم. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اگر کوئی فتویٰ بھی دیں، کوئی ہم مسئلے کا حل بتائیں، تو کہیں کہ واللہ عالم، یعنی اپنے علم کو اللہ کی طرف پھیر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارا تو علم ایک، اگر سمندر میں جو نڈل، جو سوئی ہوتی ہے، اگر وہ ڈبوئیں تو اس کے کنارے پر کتنا پانی لگے گا سمندر کا، اتنا بھی نہیں ہے ہمارا علم. تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. اور پھر آتا ہے کہ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ آپ ان سے فتویٰ پوچھیں اس کے معاملے میں کسی سے بھی، کسی ایک سے بھی. تو یہاں پر اللہ کے رسول کو خاص طور سے تعلیم دی جا رہی کہ اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب سے نہ پوچھیں، ان کو خود کچھ نہیں معلوم ہے. لیکن دوسری بات میں جس کو معلومات ہے اس سے فتویٰ پوچھا جا سکتا ہے، اور فتویٰ اسی سے نکلا ہے. مفتی اس کو کہتے ہیں جو فتویٰ دینے والا ہو، لیکن فتویٰ ہمیشہ ایسا ہو کہ جو علم پر مبنی ہو، یعنی بغیر علم کے فتویٰ نہیں دینا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو تم اہل علم سے پوچھ لو. تو یہاں پر ایکچولی وہی بات ہے کہ ان لوگوں کے ایسٹیمیشن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد سات کے بعد ان کی تعداد نہیں بتائی، تو ہو سکتا ہے وہ سات ہی ہو، زیادہ اسکالرس کا یہی خیال ہے. تو اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو ظاہر ہے وہ چیز کو لے لو، آرگیو مت کرو، اور آرگیو بھی اگر کرو تو صحیح پیرائے میں کرو. سالڈ نالج نہ ہو جب تک آرگیو نہ کرو، بحث و مباحثہ نہ کرو. علم ہے تو بحث کرو، ورنہ خاموش رہو. تو جو مین ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جو تھیم ہے اس آیت کا کہ بات کرو تو نالج سے، صحیح سالڈ علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، ورنہ نہیں. تو سورہ کہف میں آپ دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک علم کی بات ہی آپ کو ملے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال پوچھا، آپ سے ڈیبیٹ بھی کرتے تھے وہ لوگ. تو جب ڈیبیٹ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس نالج ہوگی. ہر کوئی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتا، ہر کوئی بول نہیں سکتا. ہر کوئی جو بھی دعویٰ کا کام کرے گا، ظاہر سی بات ہے دعویٰ کے کام میں ایکشن بھی معنی رکھتے ہیں اور زبان سے بھی آپ کو بولنا پڑتا ہے، دونوں چیزیں معنی رکھتی ہیں. تو لہٰذا آپ کے پاس اچھی نالج ہو تاکہ آپ اچھے سے بات کر سکیں سامنے والے سے، اس کو قائل کر سکیں. دوسرا آپ کا عمل بھی اچھا ہو، صحیح ہو. تو فتویٰ مت لو آپ ان سے، اہل کتاب سے اس کے بارے میں، لیکن باقی دوسری باتوں میں تم پوچھ سکتے ہو جو باتیں اگر نہیں معلوم ہے. لیکن خاص طور سے اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب سے تو بالکل بھی نہیں پوچھنا چاہیے. اور مناظرہ اگر ہو، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ مناظرہ کرتے ہیں، جو نان مسلمز ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں سے مناظرہ کرتے ہیں. تو بہرحال اگر مناظرہ کریں تو اس میں بہت ہی خوبصورتی سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ غصے میں بات کی جائے یا ایسی بات کی جائے کہ سامنے والا الٹا دین سے دور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے مجادلہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. یعنی اگر تم کوئی آرگیومنٹ کر رہے ہو، کوئی آرگیو کر رہے ہو، تو ایک تو تمہارے پاس سالڈ نالج ہو، اور پھر احسن طریقے سے بات کرو. ایسا لہجہ ہو تمہارا، ایسا رویہ ہو تمہارا کہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ سے لڑائی کر رہے ہیں. تو بات برائے بات یا بات برائے بحث کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 23، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. ترجمہ، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، اور قطعاً نہ کہیں آپ کسی چیز کے متعلق کہ بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کل. آگے کی آیت بھی ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر دونوں کا ساتھ میں ہو جائے. آیت نمبر 24، وَقُلْ أَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. مگر یہ کہ چاہے اللہ، اور یاد کریں اپنے رب کو جب بھول جائیں آپ، اور کہیں یہ امید ہے کہ ہدایت دے دے مجھے میرا رب قریب تر راستے کی، اس سے بھلائی کے. ایک اور ترجمہ دیکھیں، اور دونوں آیتوں کو ملا کر ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا. آپ کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اب یہاں پر یہ جو آیت ہے، اگر دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا سورہ کہف کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے سوال کیا تھا آپ سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ اسی وقت مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جب آپ یہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں. تو اب یہاں پر جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں کل تمہیں بتا دوں گا، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جبریل امین تو آتے ہی وہی لے کر اور ضرور آ جائیں گے، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. مفسرین کہتے ہیں یہ، واللہ اعلم. تو اور لیکن یہاں قرآن کی آیت سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ اور یہ نہ کہو کہ کل میں کر لوں گا. تو یہ آیت دیکھا جائے تو بہت پروفاؤنڈ یہ آیت ہے کہ آپ نے یقین سے کہا تھا کہ کل میں بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی ایزیوم کیا کہ جبریل علیہ السلام آ جائیں گے اور بتا دیں گے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے، آداب بتائے جا رہے ہیں، مینرز بتائے جا رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کیسے معاملہ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو چوز کیا، لیکن وہاں ان کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اے نبی، وہی تمہاری خواہش کی بنا پر نہیں آئے گی، ہاں یہ وہی تو اسی وقت آئے گی جب ہم چاہیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا، تو انشاءاللہ کہا کرو کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ اسی لیے اگر آپ کو کچھ کہنا بھی ہے تو صرف آپ اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے کہ واللہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، اگر واقعی میں کرنا ہے، اگر نہیں کرنا ہے تو بالکل کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ والی آیت ہمیں بتاتی ہے، اور یہ ایکچولی دیکھا جائے تو بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ آپ سوچیں ذرا کہ سارے لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، سارے لوگ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ثبوت مانگ رہے ہیں آپ وہاں پر اللہ کے رسول سے ان کے نبی ہونے کا، اور جب وہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس سوالات لے کر، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کل تمہیں بتا دوں گا، اور کل گزر گیا، پرسوں گزر گیا، سالڈ 2 ویکس گزر گئے، 2 ہفتے، 15 دن پورے گزر گئے، کوئی وحی نہیں آئی۔ آپ سوچے کیا حال ہوگا، کس طرح سے وہ مذاق بنا رہے ہوں گے اللہ کے رسول کا، کس طرح سے وہ آپ کو جھٹلا رہے ہوں گے، کس طرح سے پورے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہوں گے، کس قدر وہ لوگ مذاق بناتے ہوں گے۔ معمولی بات نہیں، آپ ذرا امیجن آپ کریے، تصور کریے آپ ذرا۔ لیکن یہ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں بھی بھلائی ہے الحمدللہ۔ کیسے؟ کہ یہی والی آیت بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں وہی لکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے قرآن نہیں لکھتے تھے، یہ گھڑتے تھے۔ جو ان لوگوں کا الزام تھا، یا آج بھی بہت سارے مستشرکین کا یہ الزام ہے، جو یہود و نصارہ ہے لے کتاب میں سے، جو مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ کہتے کہ قرآن خود نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا، یہ لکھ لیا۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے خود قرآن لکھتے تو وہ تو دوسرے ہی دن لکھ کر وہی پیش کر دیتے تھے، آپ کو تو لکھنا ہی نہیں آتا تھا۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام سے قرآن لکھواتے تھے، آپ پر تو وہی اترتی، آپ کے قلب مبارک پر وہی اترتی تھی آپ کے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، آپ کی طرف واقعی میں وہی آتی ہے آسمان سے، آپ خود وہی کے لکھنے پر یا بولنے پر قادر نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے آداب بھی سکھا دیے، اور یہ دلیل بھی ہو گئی کہ اللہ کے رسول خود قرآن نہیں لکھتے ہیں، اگر وہ خود قرآن لکھ رہے ہوتے تو وہ تو جب کا جب ہی پڑھ کے سنا دیتے، دوسرے دن سنا دیتے کہ ٹھیک ہے لو یہ تھا واقعہ۔ لیکن یہاں ایکچولی دلیل بھی ہو گئی کفار مکہ کے لیے بھی، اہل کتاب کے لیے، مستشرقین کے لیے، کہ یہ قرآن خود اللہ کے رسول نے نہیں لکھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی ہر معاملات میں حکمتیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ، لیکن ہم بندے نہ سمجھ رہے، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کی حکمتوں کو، سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ بعض اوقات جلد بازی میں اگر بظاہر کوئی ہمارا نقصان ہو گیا، یا بظاہر کوئی ہمیں تکلیف پہنچی، یا کوئی بیماری آ گئی، تو انسان جو ہے بعض اوقات ایسے کلمات کہہ دیتا کہ اچھا کیوں تکلیف آئی، لیکن اس تکلیف میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں بھلائی ہوتی ہے بندے کے لیے۔ اور یہ سب آزمائشیں ہیں اصل میں، ایسے وقت میں جو صبر کرے اللہ تعالیٰ ان کے درجات ضرور بلند کرتا ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہاں پر آداب سکھائے جا رہے ہیں، مینر سکھائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی رسول کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی بات تمہیں اگر کہنی ہو تو یہ نہ کہو کہ کل میں کر لوں گا، بلکہ کہو، اگر تم بھول جاؤ تو پھر کیا کہو، اذا نسیت وقل عسى يهدیني ربی لاقرب من هذا رشدا، کہ ان قریب میرا رب میری رہنمائی کر دے گا، رشد سے قریب تر بات کی رہنمائی فرمائے گا۔ اس سے ایک اور فقہی مسئلہ نکلا، اور وہ فقہی مسئلہ کیا ہے کہ اگر واقعی میں ہمیں کوئی کام کرنا ہے اور ہم نے ارادہ بھی کر لیا ہے، تو پھر ہم اس کو کرنے کے لیے کیا کہیں گے، انشاءاللہ کہیں گے۔ لیکن ابھی آپ کوئی کام کا کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہی نہیں، ابھی آپ صرف پلاننگ کر رہے ہیں، تو ہر بات کے لیے آپ کو انشاءاللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مفسر ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو اس وقت ایسا ہوا کہ ان کی کلاس میں جو اسٹوڈینٹس تھے، تو وہ ایک ایسے گاؤں یا دیہات سے آئے تھے، ایسے قریے سے آئے تھے، جہاں پر لوگوں کے نام انشاءاللہ تھے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اس طرح کے نام تھے۔ تو جب ایک دن پروفیسر جب کلاس میں داخل ہوئے تو وہ سب کے نام پوچھ رہے تھے رجسٹر پر حاضری لگانے کے لیے، تو انہوں نے ایک لڑکے سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ استاد نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو اس لڑکے نے کہا انشاءاللہ۔ انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ نام کیا ہے، تو اس نے کہا انشاءاللہ۔ تیسری دفعہ پھر انہوں نے پوچھا، تو اس نے زور سے کہا انشاءاللہ۔ تو وہ بہت حیران ہو گئے، اور جب ہوتا ہے نا انسان تھوڑا سا جب ایسی باتیں سن کر تھوڑا سا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، تو ان کی زبان سے بے اختیار جو لفظ نکلا، سوری ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، لا حول ولا قوۃ نکلا، یا پھر استغفر اللہ نکلا تو اس کے بازو میں جو لڑکا بیٹھا تھا اس نے کہا کہ سر آئی ایم ہیئر، یعنی اس نے ہاتھ اٹھا دیا حاضری کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پریزنٹ. تو پوری کلاس ہنس پڑی اور تب وہ سمجھے کہ اچھا ان لوگوں کے نام ہی ایسے ہیں. تو ایکچولی وہ بتا رہے تھے کہ مطلب یعنی یہ حلال جوک ہوا، یعنی تھوڑا بہت مزہ اس طرح، یعنی کیونکہ سچی بات ہے، کوئی یعنی جھوٹ پر نہیں ہم ہنس رہے ہیں. اور ایک اور یعنی ہم کو انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے ہر بات، یعنی اس بات کے لیے جو ہم واقعی میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. ہاں لیکن جس کی آپ پلاننگ کر رہے ہوں، تو ابھی جب آپ پلاننگ کریں تو مطلب ابھی آپ کو پورا طرح ارادہ نہیں ہوا، تو اس کے اوپر آپ انشاءاللہ نہ بھی کہیں تو ضروری نہیں ہے، لیکن ویسے کچھ کام کرنا ہو تو ہم کو انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے. تو اس لیے یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، لیکن اگر کہنا ہو تو کہو کہ اللہ ان شاء اللہ، یعنی انشاءاللہ. اور اگر جب آپ بھول جائیں تو پھر کیا کریں، اپنے رب کو یاد کر لیں. یعنی رب کو اگر جب انسان بھول جائے تو پھر کیا کرے، وہ فوراً یاد کر لے. آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں بھی یہی ہے کہ شیطان نے بھلا دیا. تو جیسے ہی آپ بھول جائیں تو فوراً پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں. امام بغوی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کرنے والے ہیں، تو پھر تب کہیں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ کل یہ کام کروں گا، انشاءاللہ کہہ لیں. اور اگر جب آپ بھول جائیں، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بھول جائیں ایسا کہنا، تو پھر جب یاد آ جائے جب انشاءاللہ کہہ دیں، یا جب اللہ تعالیٰ جب وہ یاد آ جائے تو تب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نسیان یہ شیطان کی مرضی ہوتی ہے، شیطان کا منشا ہوتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ بھلا دیتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان دور ہو جائے، پرے ہو جائے. اس لیے جب بھی آپ کو لگے کہ شیطان آپ کو بھول میں مبتلا کر رہا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں یاد کے لیے. اور ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے دن رات ہمیں بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتے رہنا چاہیے. تو جب بھی آپ بھول جائیں تو پھر اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر دوبارہ شروع کر دیں آپ. یہ نہیں کہ بھول گئے تو پھر بھول ہی گئے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے آیت نمبر 25. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اور ٹھہرے وہ اپنے غار میں 300 سال اور زیادہ رہے اس سے 9 سال. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جانتا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے، اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا ہی خوب سننے والا ہے. نہیں ہے ان کے لیے سوائے اس اللہ کے کوئی دوست، اور نہیں شریک کرتا وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کی کوئی خبر اس کے سوا کسی کو نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. سبحان اللہ. اب یہاں پر کتنے سال وہ سوئے رہے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا، تو 300 سال کا ذکر آ رہا ہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. اور اگر آپ دیکھیں گے سبحان اللہ کیسا یہ بھی معجزہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جو اہل کتاب تھے وہ 300 کہتے ہیں، لیکن اگر اس کو لونار کیلنڈر کے حساب سے اگر آپ 300 سال کو آپ کاؤنٹ کریں تو 9 سال بڑھ جاتے ہیں اس میں. یعنی اگر آپ لونار کیلنڈر کے حساب سے کاؤنٹ کریں گے تو وہ 309 سال سوئے رہے، اور اگر آپ سولار کیلنڈر سے اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 300 سال ہوتے ہیں. تو ایگزیکٹ 9 سال کا اضافہ ہوتا ہے اگر آپ سولار اور لونار سے کمپیئر کریں تو. تو سولار کیلنڈر کے لحاظ سے 300 سال اور لونار کیلنڈر کے لحاظ سے 309 سال ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کچھ لوگ 9 سال اور بڑھ گئے ہیں، یعنی جو لوگ لونار کیلنڈر کے حساب سے کاؤنٹ کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ 9 سال اور زیادہ رہے وہ لوگ، اور جو لوگ سولار کیلنڈر کو فالو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ 300 سال رہے. تو بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اصل ان کے کتنے دن سوئے رہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، 300 رہے یا 309 سال رہے یا اس سے بھی زیادہ رہے، یا ہو سکتا ہے اس سے کم رہے ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم اس میں نہ پڑھو کہ کتنے دن رہے، اللہ تعالیٰ ہی اصل جانتا ہے کہ وہ کتنے دن اس حالت میں رہے. قل اللہ اعلم بما لبثوا، اور وہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، کیا ہی خوب وہ دیکھنے والا ہے اور کیا ہی خوب وہ سننے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور اصل بات جو ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ولی ہے تو سب کچھ آپ کا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ولی نہیں ہے تو پھر کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. یعنی ایک تو رشد و ہدایت سے نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور کیا ہی خوب وہ دیکھتا اور سنتا ہے، یعنی تمام معلومات پر اپنے علم کے احاطے کے بارے میں آگاہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کامل سمع اور بصر، تمام علم اسی پر محیط ہے، اسی پر ختم ہو گیا، یعنی کوئی انسان کے بس کی بات نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ہی پاس سارا علم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ کچھ لوگ خاص ہوں گے اور کچھ لوگ عام ہوں گے۔ خاص لوگ کون ہوں گے؟ جن کا اللہ تعالیٰ ولی اور مددگار ہوگا، اور عام لوگ کون ہوں گے؟ جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو کائنات کی تدبیر کرتا ہے، تو مومن بندوں کا دوست اللہ تعالیٰ ہے، مومن بندوں کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ مالہم من دونہ من ولی، یعنی نہیں ہے واسطے ان کے اس کے سوا کوئی دوست کارساز، یعنی وہی ہے جس نے اپنے لطف و کرم سے اصحاب کہف کی سرپرستی فرمائی اور ان کے معاملے کو اپنی مخلوق میں سے کسی پر نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی مدد فرمائی، تو وہی ولی ہے، وہی مددگار ہے، وہ اپنے بندوں کی ایسی مدد فرماتا ہے، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور یعنی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو اپنے معاملے میں یا حکم میں کسی کو شریک کرنے کی۔ تو قضا اور قدر، تخلیق و تدبیر، امر و نہیں، ثواب سزا، ہر ذریعے سے وہ اپنی مخلوق میں اپنا حکم نافذ کرتا ہے یا اپنی مخلوق پر اپنا حکم نازل کرتا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے تمام جو غیب کے امور کا صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مخلوق نہیں جان سکتی، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے نبیوں کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے لے گیا آسمان پر معراج کے موقع پر، تو جتنا اپنے بندوں کو دینا چاہے اور اسپیشل نبیوں کو، بس وہ اتنا دیتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا ولی اور مددگار ہونا، یہاں پر یہ بات کا پتہ چلتا ہے۔ تو الولی کہتے ہیں جو ایسے وقت میں مدد فرمائے جب انسان مشکل میں ہو۔ یہ اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے، ان کا مددگار ہے۔ جو بھی اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ ان کا ولی بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب بھی عطا کرتا ہے، ان کو نصرت بھی عطا کرتا ہے، اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے اصحاب کہف کی کیا اللہ تعالیٰ نے، بہت ہی بڑی بات ہے یہ کہ آپ ایک بار اللہ کے ہو جائیں، آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے راستے آسان کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرماتا ہے، کیسے آپ کے سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اطاعت، بندگی صرف اللہ کے لیے، اپنے آپ کو جھکا دیں اللہ کے آگے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ سبحان تعالیٰ کے آگے، اسی کے ہو کر رہ جائیں، اسی سے محبت کریں، اسی سے مانگیں، اسی کی راہ میں خرچ کریں، جو بھی کچھ کرنا ہے صرف اللہ کی خاطر کریں۔ آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے ولی بنتا ہے اور کیسے مددگار بنتا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے، اور اپنے مومن بندوں کی اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 27، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تلاوت کیجئے اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے آپ کے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ سوائے اس کے کوئی جائے پناہ۔ تلاوت سے مراد یہاں پر اتباع کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی معنی، اس کی معرفت، اس کا فہم حاصل کریے، اس کی دی ہوئی خبروں کی تصدیق کریے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اس پر عمل کر کے اس کو دوسروں پر بھی نافذ کیجئے، اس کی اتباع کریے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب بہت ہی جلیل القدر کتاب ہے، یہ بہت عظمت والی کتاب ہے، اس کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ان کلمات کے صدق و عدل اور حسن میں ہر غایت انتہا بڑھ جانے کی وجہ سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، یعنی کتاب کی ہر بات سچی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں، وتمت کلمۃ ربک صدقا و عدلا، آپ کے رب کی بات صدق و عدل کے اعتبار سے کامل ہے، سب سے بہترین ہے، تو بس اپنے کمال کی وجہ سے ان باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں چینجز ہونا محال ہے۔ خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات ناقص ہوتے تو ان میں تبدیلی واقع ہو سکتی تھی، لیکن یہ قرآن کریم کی عظمت کا اظہار ہے یہاں پر، کہ قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے، اس کی ہر آیت پرفیکٹ ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، اور تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ پڑھ سنائیے جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے کتاب میں سے آپ کے رب کی، اور نہیں بدلی جا سکتی آپ کے رب کی باتیں، اور اگر ایسا کریں گے آپ تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اور نعوذ باللہ، کوئی اللہ کے رسول ایسا کوئی کام نہیں کرے تھے، یہ ایکچولی بتانا دشمنوں کو ہے کہ ہمارا نبی وہی پڑھ کر سناتے ہیں جو ہم وحی کرتے ہیں اس کی طرف، وہ ایکسٹرا اس میں کوئی باتیں نہیں ڈالتے۔ تو یہاں دوسروں کو بتانا ہے کہ اگر آپ اس وحی کو پڑھ کر نہیں سنائیں گے آگے، تو تو پھر آپ کو رب کے علاوہ کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. مطلب یہ کام آپ کا ہے اور اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, یہ کام اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے. تو اگر تم ایکچولی یہاں انڈائریکٹلی بتایا گیا ہے کہ یعنی آپ کے رب کے سوا آپ کو کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا جہاں آپ چھپ سکیں, نہ پناہ ملے گی کہ جہاں آپ پناہ لے سکیں. پس جب یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ تمام امور میں اللہ تعالیٰ ہی ملجا اور ماوا ہے, تو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ وہی الہ ہے. خوشحالی اور بدحالی میں اسی کی طرف رغبت کی جائے. لوگ ہر معاملے میں اپنے تمام احوال میں اسی کے محتاج ہیں اور اپنے تمام مطالب میں اسی سے سوال کیا جائے. سبحان اللہ. تو ہماری ہر ضرورت کس کی طرف ہو, ہم کس سے مانگے اپنی حاجت, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات پر عمل کرنے والے بنے. اور اس میں جو علم کی بات کی گئی ہے, فتوے کی بات ہے, ہم میں سے ہر کوئی اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا ہے, لیکن کچھ لوگ ضرور ہی ایسے ہونے چاہیے جو اس لیول کا علم حاصل کریں کہ پھر جب لوگوں کے جو معاملات ہو ان کو صحیح گائیڈ کر سکیں, ان کی رہنمائی کر سکیں, ان کو صحیح علم بتا سکیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے, جو رسول نے ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے جو روزمرہ کی ہماری ڈیلی لائف کی جو چیزیں ہیں, ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ ہم ضرور اس کا علم حاصل کریں, اسپیشلی طہارت اور نماز کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں. بہت سارے ہماری خواتین کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے, خواتین کو کیا بلکہ بہت سارے مرد حضرات کو بھی. تو لہٰذا اگر گھر میں دین آئے گا تو پورے خاندان میں پھیلے گا. لہٰذا خواتین کو ہم زیادہ سے زیادہ اس راہ میں لانے کی کوشش کریں, علم کے راستے میں قدم رکھنے کے لیے ہم ان کو آگے بڑھائیں, موٹیویٹ کریں, تاکہ علم صحیح حاصل ہوگا تو صحیح زندگی گزرے گی اور پھر اسی پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے. تو آج کی آیا سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا کہ دن کے اکثر حصوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے, صبح شام کے اذکار ہم پڑھیں. بہت ہی اچھی دعائیں اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں. آپ یقین جانے کہ جو صبح شام کے اذکار ہے اسے اتنی وقت میں برکت ہو جاتی ہے اور ہر کام بہت آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور دلوں کو اطمینان بھی ملتا ہے. دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی, یعنی عمل کرنا ہے جن آیت پر, کہ ہر دن ہم اس بات کے لیے حریص ہوں کہ جو ہمارا آنے والا جو دن ہے وہ بہتر ہو, اور ہم جو بھی کام کرنے والے ہیں تو ہم اس کے لیے انشاءاللہ کہیں, یعنی خود سے نہ کہہ دیں کہ میں, یعنی اپنے قوت بازو پر ہم کو بھروسہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو کہ وہ چاہے گا تو ہی ہمارا یہ کام ہوگا, اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہم کوشش کریں. تیسرا قابل عمل جو پوائنٹ ہے کہ قرآن کریم کی صورتیں اکثر پڑھتے رہیں ہم, ہمارے زندگی میں زیادہ وقت جو قرآن کی تلاوت, اس میں غور و فکر ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ, کہ پڑھ سنائیے جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے کتاب میں سے. تو لہٰذا ہم صورتوں کی تلاوت کیا کریں زیادہ سے زیادہ. یہ تین پوائنٹ ہے جو قابل عمل تھے. اور جو قابل توجہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے صرف نیک تمنائیں اور صرف اخلاق اچھے ہونا ضروری نہیں, بلکہ شریعت کی پابندی بھی ضروری ہے. جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی جو احکام نازل کیے ہیں اس کو ماننا بھی ضروری ہے, اور صرف سنی سنائی باتوں پر یا لوگوں کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ علم کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے. جیسے کہ قبروں پر مسجدیں بنانا یہ جائز نہیں اسلام میں, تو یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے. دوسری بات جو قابل توجہ ہے کہ کسی سے آرگیو نہ کریں, اور اگر آرگیو کریں تو اچھے انداز میں کریں. فلا تمہاری فہم اللہ مران ظاہر ولا تستفتی فہم منہم احدا, تو کسی سے مجادلہ نہ کریں, لیکن یہ کہ آپ کے پاس پھر صحیح علم ہو, صحیح نالج ہو, سالڈ نالج ہو آپ کے پاس. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ارادہ کریں آپ کسی سے کچھ پوچھنے کا دین کے بارے میں, تو بحث و مباحثے کے لیے نہ پوچھیں بلکہ اصلاح کے لیے پوچھیں, عبادتوں میں اضافے کے لیے پوچھیں, علم حاصل کرنے کے لیے پوچھیں, بلا وجہ بحث و مباحثے کے لیے نہ پوچھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم بھی حاصل کریں تو عمل کرنے کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہماری عبادت, یعنی ہم جب عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی تو اس میں مزید اضافہ ہو, اور ہماری تلاوت قرآن میں اضافہ ہو انشاءاللہ, قرآن کے فہم میں اضافہ ہو, تدبر اور غور و فکر کرنے والے ہوں ہم, اور ہم علم حاصل کرنے والے بنے, کیونکہ اس میں علم ہی کی بات کی گئی ہے. تو ہماری زندگی میں بھی ہم کوشش کریں کہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ جائے, ہر لمحے سے ہم فائدہ اٹھانے والے بنے, اور علم کی راہ میں ہم ہمیشہ چلتے رہیں, اور مرنے تک ہم علم حاصل کرنے والے اور علم کو آگے پہنچانے والے بنے رہیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وکذلک اعثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً